بدر الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد آیت نمبر 258 سے اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ آخر میں ہم نے کہاں پر چھوڑا تھا, بٹ میرا ذہن میں یہ ہے کہ سم ویئر اراؤنڈ بہرحال اس وقت ہم اس کو تھوڑا سا 258 سے شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریکال بھی ہو جائے گا. آیت الکرسی کے فوراً بعد آیت الکرسی کا وہ جو ایکسٹینڈیڈ یعنی جو آخری جو حصہ ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 258 میں تو پروردگار عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ایک ڈائلاگ ہے اس کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہے. نمرود اس زمانے کا بادشاہ اور وہ پورا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالوانے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد پھر وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. اب ایک ڈبیٹ ہے کہ یہ والا جو ڈائلاگ ہے وہ اس سے پہلے کا ہے یا اس کے بعد کا ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ اس سے پہلے کا ہے, بعض نے کہا ہے اس کے بعد کا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر, جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ڈائلاگ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا بات اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك, اے حبیب آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں. ان اتاه الله الملك, اور اس کا یہ سارا غرور, یہ جو ایروگنس ہے, اس کا ریزن کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کو ملک دے دیا تھا, اقتدار دے دیا تھا. یعنی وہ اقتدار جس طریقے سے عام طور پر لوگوں کے پاس ہے اور پروردگار انٹروین نہیں کرتا, اگر خدا چاہے تو انسان کو مہلت نہ دے اور ایز اے ریزلٹ اس سے فوراً ہی حساب کتاب ہو جائے, مگر یہ پروردگار عالم کا طریقہ نہیں ہے. تو اس کو بھی خدا کی طرف منسوب کر کے اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح سے کبھی اگر آپ گفتگو میں سنتے ہوں گے شاید کہ مثلا کوئی اگر پیسے کی وجہ سے بہت زیادہ مغرور ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تمہارا یہ تکبر اس وجہ سے ہے کہ خدا نے تم کو اتنا پیسہ دے دیا. تو خدا نے پیسہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو کسی لائق سمجھ کر پیسہ دے دیا. ظاہر اس دنیا کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی کچھ ایفرٹس کرتا ہے, کچھ گین کرتا ہے, کچھ لوز کرتا ہے, اور اس کے بعد بھی اس کو ایویلیٹ کیا جاتا ہے کہ آئیدر وہ سکسیزفل ہے یا انسکسیزفل ہے خدا بند مطال کی نظر میں. تو یہاں پر ایک شخص ہے وہ دنیا کے طریقے کے مطابق مثلا پاکستان میں الیکشن لڑ کر وزیر اعظم بن جائے, صدر بن جائے, سب کچھ بن جائے, اور پروردگار عالم اس کو اگر فوراً اس کے اقتدار کے اوپر چھپٹ کر اس کو ختم نہیں کرتا, کسی نے تو اقتدار حاصل کر ہی لینا اس دنیا کے سسٹم کے حساب سے, تو اگر خدا اس کو نہیں دیتا تو یہ اس کو اس مہلت کو اس طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ خدا نے تمہیں اقتدار دیا. تو یہ اے حبیب آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بحث کر رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک, اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پروردگار عالم نے اللہ نے ملک دیا ہوا تھا, اقتدار دیا ہوا تھا, تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس قال ابراہیم, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, کہ میرا خدا وہ ہے, میرا رب وہ ہے, میرا پروردگار, کہ جو زندہ بھی کرتا ہے جو موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اب یہ جو اگر آپ دیکھیں اس کو ہم اصطلاح کے اندر کہتے ہیں تج بحثی. تج بحثی کا مطلب ہے ٹیڑھی بحث, یعنی بحث کو ٹیڑھا کرنا, ٹوسٹ کرنا بات کو. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عدم سے وجود کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کچھ بھی نہیں تھا اور خدا اس کو زندہ کرتا ہے, اور ایک انسان زندہ ہوتا ہے خدا انہیں مطالع اس کو واپس پلٹا دیتا ہے اپنی بارگاہ کی جانے. یہاں پر نمرود نے کیا کیا اس کی ڈیٹیلز یہاں پر نہیں لکھی, مگر جو تفسیروں کے اندر آئی ہے اور معصومین نے بھی اس کی وضاحت کی کہ نمرود نے دو پرزنرز کو لے لیا, بلکہ اس کے اندر اور وضاحت ہے کہ ایک بے گناہ کو لے لیا اور ایک گنہگار کو لے لیا, یعنی ایک قاتل کو لے لیا اور ایک بالکل راستے میں چلتا ہوا کسی آدمی کو پکڑ لیا. اگر تم یہی کہتے ہو کہ خدا زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے, دیکھو میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور کیسے کہ یہ جو قاتل ہے جس کو حتمن پھانسی پر چڑھ جانا چاہیے, میں اس کو زندگی دیتا ہوں کہ جاؤ تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور وہ جو ایک بے گناہ ہے میں نے اس کو موت دے دی, قتل کر دیا اس کو, خدا کہ دیکھو میں نے موت دے دی. تو اس طریقے سے اس نے بات کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے گفتگو کے دوران, بحث کے دوران ہر انسان لاجیکل اپروچ کے ساتھ ڈبیٹ کے اندر حصہ نہیں لے رہا ہوتا. تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے جو دوسری بات پیش کی وہ ایسی تھی کہ جس کے اندر ٹویسٹ کرنے کا بھی کوئی چانس باقی نہیں تھا. قال ابراہیم, تو ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, کہ خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو اگر خدا ہے تو ایک کام کر کے مغرب سے ذرا اس کو نکال کر دکھا. فبوہت الذی کفر, تو کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, ہی واز کنفاؤنڈڈ, ہی ہیڈ نتھنگ ٹو سے دین, اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے باقی نہیں رہا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. یہ پالیسی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ کبھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. زبردستی ہدایت نہیں ہوگی, ایک ایسا انسان ہے جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے تو خدا کی طرف سے ہدایت اسے ملے گی, جس کے لیے لفظ آتا ہے مہتدین. مہتد کا مطلب ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. خدا جو ہے وہ ہدایت کرنے والا ہے, مہتد وہ ہے جو ہدایت قبول کرنے والا ہے. یہاں پر خدا فرماتا ہے جو ظالمین ہیں وہ مہتد نہیں ہو سکتے, یعنی ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہی باقی نہیں رہتا. اگر وہ گائیڈنس چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اپنے ظلم سے دستبردار ہونا پڑے گا, وڈرا کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اس انجسٹ اپروچ سے. اگر وہ اس اپروچ کو کنٹینیو کریں گے تو اس کے ساتھ وہ ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت سادی سی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ مثلا یہ ہاتھ ہے اور میں اس کو گیلا کرنا چاہتا ہوں, تو اس ہاتھ میں گیلا ہونے کی صلاحیت ہے, پانی کے اندر گیلا کرنے کی صلاحیت ہے. بٹ فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر ایک پلاسٹک رول کر لوں اور ریپ کر لوں, تو اب اس کے بعد اس کھال میں یا اسکن کے اندر جو صلاحیت ہے, درمیان میں بیریئر موجود ہے, اگر میں اس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر پانی ڈالوں گا تو یہ کھال تک نہیں پہنچے گا. اس میں نہ پانی کا قصور ہے نہ اس اسکن کا قصور ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ایک بیریئر جو لگا لیا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہا. تو پہلا میرا کام یہ ہوگا کہ میں اس کو ریموو کروں, اس کے بعد پھر اگر میں پانی ڈالوں گا تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا, پھر وہ گیلاہٹ یا ویٹنس جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو سکے گی. سو از دا کیس ود اے ہیومن بینگ, کہ اگر وہ گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور بالکل اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے, مگر یہ جو بیریئر درمیان میں ریپ کیا ہوا ہے اس نے ظلم کا, اس کو ہٹانا پڑے گا. اب ظلم کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں ان کو آپ ذہن میں لے کر آئیے, یعنی ایک انسان انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ایک انسان خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. یعنی یہ جو انداز اگر آپ دیکھیں گفتگو کا کہ جو نمرود نے اختیار کیا ہے, یہ وہ انداز ہے کہ جس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے یہاں پر پروردگار عالم نے, یہ ظالم ہے. یہ کیا انداز ہے گفتگو کا؟ اچھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایسٹ اور ویسٹ والی بات بھی کر دی تو اس کے بعد بھی اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یعنی ہیڈ نتھنگ ٹو سے, بٹ اس کے بعد بھی اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ ایکسیپٹ نہ کرنا دو تین چیزوں کے اوپر متوجہ کرتا ہے. ایک, انسان کے اختیار کے اوپر, کہ بہرحال انسان کے پاس دنیا کے اندر پروردگار نے اختیار دیا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جس کو انسان جان لیتا ہے مگر اس کے باوجود ماننے سے انکار کرتا ہے. یہ انسان کی جو سائیکولوجی ہے, جو نفسیات ہے, بڑی عجیب ہے. اس کے اندر اگر وہ ہٹ دھرمی پر آ جائے, اگر اس کا ایک اسٹبن ایٹیچیوڈ بن جائے, تو اس کے بعد پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے جس کو اب تک وہ بالکل مسترد کر رہا تھا. اگرچہ اس کے سامنے آرگومنٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے, اگرچہ اس کے سامنے پراپر ریزننگ دی جا چکی ہے, بٹ ایون دین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو ایکسیپٹ, جسٹ بیکاز اس کی جو اپنے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, ایک جو بیریئر اس نے ایجاد کر لیا ہے, اس کی وجہ سے پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور یہ بدقسمتی ہے ایک انسان کی جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے پیدا کی. یہاں پر جو پالیسی دی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اگر آپ کو ذہن میں ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے کیس میں ایک اور ہم نے پالیسی بھی خدا کی پڑھی تھی کہ لا ینالو عہد الظالمین, کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میرا عہدہ کبھی ظالموں کے پاس نہیں جا سکتا. لا یہدی القوم الظالمین, یہ دوسری چیز, اللہ کبھی ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا, اور وہ والی بات کہ میرا عہدہ کبھی ظالم کے پاس نہیں جا سکتا. جو میں کسی کو اگر اپوائنٹ کروں گا تو پھر وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا. ایز اے ریزلٹ وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ عادل ہوگا, وہ انجسٹ نہیں ہوگا تو جسٹ ہوگا, یعنی پھر وہ ظالم نہیں ہو سکتا. دو چیزیں. تیسری چیز قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ بعدن للقوم الظالمین, کہ ظالم خدا کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا, یعنی قربت جو ہے ظالم کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اب آپ اسی کو اگر تھوڑا سا پھیلائیں تو پیغمبر اکرم کے لیے جو پروردگار نے فرمایا وہ کیا ہے؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, کہ وہ قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ دو کمان کے برابر بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ اتنی قربت ہے. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ عدالت کے کس معیار پر پیغمبر اکرم ہوں گے کہ جہاں قربت اس لیول کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے یا بتائی جاتی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ کبھی بھی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اب یہ آیت الکرسی کے اندر جو پروردگار نے فرمایا تھا اس کی ایک مثال یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی. اگر آپ اس کو اس لنک کو ڈیولپ کریں کہ پروردگار نے کہا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے, انہیں اندھیروں سے نکالے گا روشنی کی طرف لے کر آئے گا. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے جو اولیاء ہیں وہ طاغوت ہیں, طغیانی کرنے والے, سرکشی کرنے والے, ٹرانسگریسرز, جو اپنی لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ وہ اندھیرے کی طرف لے کر آتے ہیں, روشنی سے نکالنے کا کام کرتے ہیں. یہ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ یہ ڈبیٹ ہے, یہ اس کی ایک مثال ہے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم کو بھیجا, سامنے سے جو طاغوت یا طاغوت کا نمائندہ ہے وہ نمرود ہے, اور یہاں سے اندھیرے سے نور کی طرف لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس قوم کو, اور نمرود کی طرف سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی روشنی میں ہے بھی تو اس کو ڈارکنیس کی طرف یا اندھیرے کی طرف لے جایا جائے. اب بات آتی ہے تھوڑا سا دوسرے اینگل پر. ابھی جو بات ہوئی وہ ہے خدا کے وجود کے حوالے سے, ربی, میرا رب کون, اس کی صفتوں کے حوالے سے, وہ ایک ہے اور اس کی یہ صفت ہے. اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے ایک آگے کے مرحلے پر جو اطمینان کی جو منزل ہوتی ہے اس کے حوالے سے, اور اس میں پروردگار دو مثالیں کوٹ کرتا ہے. ایک تو جناب ابراہیم ہی کی ہے مگر وہ بعد میں آئے گی, اس سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی ایک مثال ہے جو پروردگار عالم نے یہاں پر دی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام یہ بنی اسرائیل ہی کے اندر تھے, اور آف کورس جب بنی اسرائیل میں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ان کا ہے, مگر یہاں پر ہم ہسٹری کو نہیں پڑھ رہے ہیں. یہاں پر تو پروردگار عالم دو مثالیں بیان کر رہا ہے کسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے, کلیریفائی کرنے کے لیے. ایک ہے کسی چیز کا سمجھنا اور اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کرنا, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنا. ان دو چیزوں میں فرق ہے. ممکن ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو لاجیکلی سمجھ لیں تو ہم عقلی اعتبار سے انٹلیکچولی اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیں, ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, بات صحیح ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, مگر اس کا لیول بہت آگے ہو جاتا ہے کہ جو پریکٹیکلی اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیں. اس کی ایک بہت اچھی مثال ایک انگلش کامنٹری کے اندر ہی میں نے آج ہی دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی, بڑی سامنے کی. انہوں نے کہا کہ مثلا اگر آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ شوگر کیسے بنتی ہے, کہ شوگر کین ہے, اس کا یہ پروسیس ہے اور اس سے شوگر بنائی جاتی ہے, وہ آپ نے سمجھ بھی لیا, آپ نے کہا کہ ہاں بات ٹھیک ہے, سمجھ میں بھی آ رہی ہے, بٹ امیجن کہ آپ کو لے جایا جائے اور جا کر آپ کو دکھایا جائے کہ دیکھو یہ شوگر کین ہے, یہ اس طرح سے کرش ہوتا ہے اور اس میں سے اس طرح سے شوگر نکلتی ہے اور آ کر پروسیس ہو کر یہ اس کے کرسٹلز اس طریقے سے بن جاتے ہیں, تو وہ جو آپ کا لیول ہوگا تو پہلا لیول جو تھا وہ انڈرسٹینڈنگ کرنا, مگر یہ جو ایک سرٹینٹی آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی وہ جو دیکھنے کے بعد جو کیفیت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ اس کا مرحلہ کچھ اور ہی ہوگا, اس کا ایک بالکل آگے کا ایک معاملہ ہوگا. یہاں پر پروردگار عالم حضرت عزیر علیہ السلام اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے بارے میں جو سوال جواب ہے اسے یہاں پر کوٹ کرتا ہے. پہلی بات آتی ہے جناب عزیر علیہ السلام کی, اوکل نظی مر علا قریت وحیا خاویت علا عروشہا, یا اس کی مثال کہ جو گزرا ایک بستی سے, ایک آبادی سے, ایک گاؤں سے, کسی علاقے سے, وحیا خاویت علا عروشہا, کون ہے یہاں پر نام نہیں آیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, حضرت عزیر کا نام یہاں پر نہیں آیا ہے, آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تو نام آئے گا, یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا نام نہیں آیا ہے. کتابوں کے اندر دو تین نام آئے, ان میں زیادہ مشہور جو ہے وہ جناب عزیر علیہ السلام کا نام ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے. وہیا خاویت علی عروشہا, اور وہ بستی جو ہے وہ الٹی ہوئی تھی اپنی چھت کے اوپر. کیا مطلب ہوا اس کا, یعنی اگر آپ ایک ویران بستی کو تھوڑا سا ویژولاز کریں کہ جو بالکل یعنی ڈیواسٹیشن کا شکار ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اب اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں, یعنی اس کی چھت کے اوپر الٹی ہوئی, یعنی اس کا کیا مطلب ہوا, چھت کے اوپر الٹی ہوئی ہونے کا مطلب ایک دیا اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی مکان اگر اس طرح سے گرے گا کہ اس کی چھت پہلے زمین پر آ جائے اور اس کے بعد دیواریں جو ہیں وہ تو زمین سے لگی ہوئی تھیں, تو اس کے بعد پھر وہ دیواریں بھی بیٹھ جائیں, تو یعنی چھت پہلے زمین پر آ گئی اور پھر دیواریں بھی گر کر چھت کے اوپر گری ہوئی نظر آئیں. اب یہ بالکل یہ گرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ چھت خدا نہ کرے اگر گرتی ہے تو بالکل ایگزیکٹلی یہ پیس نیچے گرے گا اور اس کے بعد دیواریں بالکل اس کے اوپر اسٹریٹ آ جائیں گی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, بالکل ختم ہونے کی کیفیت میں آ گئی. اب وہ بستی جو ہے وہ ویران ہے, تباہ ہو چکی ہے, برباد ہو چکی ہے. قال, تو اس نے کہا, ان یحیی ھذہ اللہ, اسے اللہ کیسے زندہ کرے گا. اچھا, کیسے زندہ کرے گا سے مراد کیا, نہیں کر سکتا, نہیں کر تو سکتا ہے, یقین کر سکتا ہے, بٹ ہاؤ, یعنی وہ ہوگا کیسے, یعنی اس چیز کا وہ پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن ذہن کے اندر آئے کہ کچھ کیسے اس کو زندہ کرے گا پروردگار, یعنی وہ کیسا منظر ہوگا کہ کیا ہوگا کہ جب یہ بستی واپس زندہ کی جائے گی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, تو اب اس موقع پر پروردگار نے ایک کام کیا کہ 100 سال کے لیے عزیر کو موت دے دی. فار 100 ایئرس, 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت, لفظ موت استعمال کیا ہے پروردگار نے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, اور اس کے بعد پھر واپس زندہ کیا, 100 سال تک موت دے دی اور پھر واپس زندہ کیا. قال کم لبثت, اور پھر اب سوال کیا. اب دیکھیں یہ پروردگار جو ہے نا زمان و مکان سے اوپر ہے, یعنی زمان و مکان کا تو وہ خالق ہے, تو اس کو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے 100 سال, 200 سال, 500 سال, 1000 سال, وہ کوئی اتنی, یہ ہمارے لیے تو چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنے سال گزر گئے. حالانکہ انسان جب ریئلائز کرتا ہے تو وہ خود اپنے بارے میں بھی یہ کہتا ہے, ابھی کل کی بات تھی کہ ہم چھوٹے سے تھے ایک جگہ پہ کھیلا کرتے تھے, ابھی کل کی بات ہے کہ یہ ہوا, اور کل کی بات ہے وہ 5 سال پرانی بات کر رہا ہے, کوئی 50 سال پرانی بات کر رہا ہے, کوئی 25 سال پرانی بات کر رہا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. مگر جب ہم اس پروسیس کے اندر ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وقت کب گزرے گا, کب ختم ہوگا, کب آگے بڑھے گا. یہاں پر پروردگار عالم جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے ماورا ہے, پروردگار ان چیزوں کا خالق ہے. خدا فرماتا ہے کہ اس کو 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا. قال کم لبثت, اور سوال کیے, یہ بتاؤ کہ تم کتنے دن مردہ پڑے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. اب یہ ان کو جو ایک تشکیق سی کسی جو کیفیت ہے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم, اس کی بھی ایک تشریح دی گئی اور اچھی ہے وہ بھی, کہ مثلا جب عزیر علیہ السلام جب ان کو موت دی گئی تو اس وقت دن کا ابتدائی حصہ تھا, یعنی آپ سمجھ لیں کہ 10-11 بجے کا ٹائم تھا, اور جب ان کو اٹھایا گیا 100 سال کے بعد تو مثلا شام کا ٹائم تھا, تو شام کا ٹائم تھا تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ مثلا یہ کہ میں سویا تھا یا میں جب اپنے انکانشس ہوا تھا تو اس وقت مثلا 10-11 بجے کا ٹائم تھا, اور ابھی یہ 6-7 بجے کا ٹائم ہے, تو شاید کچھ دیر ایک دن کا بعض حصہ, اور یا پھر ایک دن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگلے دن پورا 24 گھنٹے سے بھی کچھ زیادہ میں سو کر یا بیدار ہوا ہوں تو یہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ کتنا دن, کتنا عرصہ یہ تمہارا معاملہ رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا کہ شاید ایک دن یا بعض دن, یعنی دن کا ایک حصہ. قال, خدا نے کہا, بل لبثت مئۃ عام, اے عزیر تمہیں اس حالت میں 100 سال ہو چکے ہیں. فانظر الی طعامک, اور اب ذرا نظر کرو اپنے کھانے کے اوپر, و شراب, اور اپنے مشروب پر پینے کے اوپر. شراب عربی کے اندر کہتے ہیں پینے کی چیز کو, جیسا مشروب کا جو لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس شراب کے لیے جو اردو کے اندر جس کو شراب کہا جاتا ہے, یعنی وہ جس کے ذریعے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. تو خدا فرماتا ہے, فانظر الی طعامک و شرابک, اے عزیر ذرا دیکھو تو اپنے کھانے کو, جو تمہارا کھانے کا سامان تھا اس کو, و شرابک, اور جو تمہارا پینے کا سامان تھا اس کو. لم یتسنا, ذرا بھی اس کے اندر کوئی کمی خرابی, کوئی گلا سڑا, کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اب یہ پروردگار عالم, اب ایک کوشچن آتا ہے کہ بھائی یہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے کا کیا مطلب ہے, یعنی یہ جو سیٹ اپ ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز اتنی مدت تک فریش رہے گی, اس کے بعد اسٹیل ہو جائے گی, اس کے بعد سڑ جائے گی, اس کے بعد ختم ہو جائے گی, یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ پروردگار ہی نے تو بنایا ہے. تو وہ خدا جو ان لاس کو بناتا ہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے یا ان کے ماتحت ہوتا ہے؟ وہ خدا ان کے اوپر ہے. خدا کو یہ لاس جو ہیں وہ کسی طرح سے مجبور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان لاس کو بنانے والا پروردگار ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سائنس کی جو ترقی ہے, یہ جاوید گاندھی صاحب کا ایک تبصرہ تھا, مجھے بہت پسند آیا تھا. ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ ایک تبصرہ ان کا بہت اچھا تھا ٹی وی پر. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اس وقت کی ہے جب اس نے اپنا فوکس وائی کی جگہ ہاؤ پر کر لیا. ایک تو یہ کہ یہ چیز کیسے ہو رہی ہے اور یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, ان دو میں بہت فرق ہے. پانی جو ہے وہ 100 ڈگری پر بوائل ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے آپ کیا جانیں گے اس کے اندر, वो 100 डिग्री पर हो रहा है इसलिए 100 डिग्री पर हो रहा है, अगर वो 200 पर हो रहा होता तो 200 डिग्री पर वो बॉयल हो जाता। आपने ये जाना कि ये बॉयल कितनी डिग्री पर होता है, पहले भी हो रहा था ये नहीं पता था कि 100 डिग्री पर हो रहा है, बाद में भी हो रहा है, आपने जान लिया कि 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। एक इंसान का इंटरनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए नॉर्मल हालत के अंदर, वो जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, लेकिन कितना होता है ये चेक कर लिया कि जब इतना होता है। अच्छा क्या हो तो उसकी वजह से ये खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फीवर हो गया है, ये हो तो फीवर कहते हैं। अच्छा इसको कंट्रोल करने के लिए कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। आपका जब फोकस वाई की जगह हाउ के ऊपर हो गया तब आपने वो तरक्कियां शुरू कर दी। और अगर आप उस वाई के ऊपर अगर परवरदिगार से हटकर उस वाई को आप रिसर्च करें करते रहे मगर वो कंजेक्चर्स होंगे, उसके अंदर कंक्रीट किसी बात की तरफ पहुंचना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, बल्कि रादर टू ग्रेट एक्सटेंट इम्पॉसिबल है। यहां पर भी परवरदिगार आलम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कि अगर जाहिरी तौर पर तुम देखो तो रूल क्या है, रूल ये है कि ये खाना है, चावल है, रोटी है, जो भी चीज हो उसको एक अरसे तक थोड़ी देर के लिए फ्रेश रहना है, उसके बाद ओपन पड़ा हुआ है एक एनवायरमेंट के अंदर तो उसने क्या होना है, स्केल हो जाना है, स्केल होने के बाद सड़ कर खत्म हो जाना है, ये उसकी एक जिंदगी है, उसकी एक्सपायरी है, वैलिडिटी है, खत्म हो जाएगा। पानी है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, कब तक पड़ा हुआ है, एक वक्त आएगा बदबू आ जाएगी, उसके बाद फिर वो एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, बाकी तो नहीं रहेगा। ये है वो लॉज के जिनके ऊपर हमारे दुनिया को परवरदिगार ने बनाया, नो डाउट, मगर बनाने वाला वो उसके ऊपर है ना कि उसके मातहत है, मजबूर नहीं है कि अब एक लॉ बना दिया है तो वो उसको सस्पेंड नहीं कर सकता या उसको खत्म नहीं कर सकता। यहां पर वही एक्सेप्शन हमारे सामने आता है। फंजुरिला तामेक वो शराबे, ऐ उजैर जरा देखो तुम्हारा जो खाना है उसको देखो और जो तुम्हारा ये ड्रिंक है जो पानी है इसको देखो। लम ये तसन्ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ खराब नहीं हुआ, 100 साल तक और 100 ईयर वो इसी तरह से पड़ा हुआ। वंजुरिला हिमारे, और जरा अपने गधे को देखो, वो सवारी का जानवर जिसके ऊपर हजरत उदैर अलैहिस्सलाम बैठ कर आए थे, कहे उदैर जरा अपने गधे को देखो। वलनज अलक आयतन लिन्नास, अच्छा वो सड़ चुका था यानी वो 100 साल के अंदर खत्म हो चुका था। अब कंपैरिजन अगर आप करें तो वैसे उसको ज्यादा बाकी रहना चाहिए, खाने पीने को जल्दी सड़ जाना चाहिए, 100 साल के बाद खाना पीना उसी तरीके से पड़ा हुआ है और वो गधा जो है वो सड़कर खत्म हो चुका है, उसकी हड्डियां बिखरी हुई हैं। वलेनज अलग आयतन लिन्नास, हम चाहते ही हैं कि ऐ उज़ैर तुम्हें निशानी बना दें लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ाम, चलो अब जरा देखो वो हड्डियां जो पड़ी हुई हैं गधे की, जरा उसको देखो। कैफा नुनशिज़ुहा सुम्मा नस्सुहा लहमन, कि हम कैसे उन्हें वापस जोड़ते हैं, रीअसेंबल करते हैं। सुम्मा नस्सुहा लहमन, और फिर उसके ऊपर गोश्त का क्लॉथ यानी वापस उसके ऊपर गोश्त को चढ़ाते हैं। और उन्होंने देखा फलम्मा तबय्यना लहु, जब उनके लिए वाजे हो गया आला तो वो कहने लगे आलम मैं तो जानता हूँ, अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, यानी वो जो चीजें मैंने लॉजिकली समझ ली थी अब तो मैंने उसे अपनी आंखों से देख भी लिया। जो क्वेश्चन यही था अन्न योगी हाजिल्ला, खुदा इसे कैसे जिंदा करेगा, अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर ही आता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, ये बताइए इस वाक्य से आप अपने अकायद के ऊपर क्या एक दलील फराहम कर सकते हैं। आपके अकायद में से बाज अकायद ऐसे हैं कि जिनका इससे एक रब्त बनता है, क्या बनेगा वो कयामत का अकीदा तो है नो डाउट, ठीक है ना, आसन तो ये बात हो चुकी है मेरे ख्याल में, फाइन टू रज और इसी तरह से कयामत, कयामत तो है ही इसी चीज का नाम कि एक इंसान जो है वो वापस जिंदा किया जाएगा, और वही समझाना मेन जो टारगेट था वो यही था। मगर साथ ही साथ कि इसी दुनिया के अंदर जिंदा होना, मरने के बाद इसी दुनिया में जिंदा होना, ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। और उसकी एक बेहतरीन मिसाल जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये वाक्य हमारे सामने बनता है। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते, ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का हो गया। उसके बाद अगली आयत 260 वइस्काला इब्राहिम, और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम ने कहा रब्बे ए मेरे परवरदिगार अरे नहीं मुझे दिखा कैफा तुहयिल मौता, तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला खुदा ने कहा अवलम तुमिन, ए इब्राहिम क्या तुम्हें ईमान नहीं है, बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो पहले ये बताओ। تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا بھلا یقیناً ہے پروردگار، میں بلیور ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں. یعنی وہ جو میں پہلے گزارشات کر چکا کہ ایک ہے کسی چیز کو سمجھ لینا، لیکن اس کے بعد اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنے سے یقیناً انسان کے اطمینان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے قلب میں مزید اطمینان پیدا کروں، قلب میں اطمینان حاصل ہو جائے، دل میرا مطمئن ہو جائے. اب یہ آپ اسی سے کمپیئر کریں مولا کے اس جملے کو کہ لو کو شکل غیتا مزدر تو یقینا، کہ اگر میرے سامنے سارے پردے، یعنی میں بہرحال اپنی تمام منزلت کے ساتھ ہوں تو ممکن، وہ خدا واجب ہے، تمام پردے اگر ہٹ جائیں اللہ فرض یعنی سپوز، تو بھی میرے یقین میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی جس یقین کی منزل پر میں ہوں اس میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے واقعات. پروردگار ہم سب کو اس سے کچھ کچھ قریب قریب کا کچھ نصیب کرے انشاءاللہ. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو اس موقع پر ابراہیم نے کہا یقیناً بلا، ہاں کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اے پروردگار میں اپنے دل کو ایک اطمینان دینا چاہتا ہوں. قال، اب اس موقع پر پروردگار نے کہا فخذ اربعۃً من الطیر، اے ابراہیم ایک کام کرو، چار پرندے، چار برڈز جو ہیں ان کو پک کرو، پکڑو، فصرهن الیک، اور پھر ان کو اپنے پاس مانوس کر کے پھر ان کو پیسز کے اندر ذبح کر دو، سلاٹر کرو. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک حصہ جو ہے مکس کرنے کے بعد، ان کو مکس اپ کر دیا، ان کے گوشت کو ملا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کو رکھ دو پہاڑ کے اوپر، ایک ماؤنٹین کے اوپر ایک رکھ دیا، دوسرے پر دوسرا رکھ دیا، تیسرا رکھ دیا، چوتھا، جتنے بھی. اب اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ کتنے پہاڑ تھے، وہ دس تھے یا جتنے بھی ہوں، جو کور ایشو ہے وہ یہ کہ اس کے گوشت کو، اس کے میٹ کو، فلیش کو مکس اپ کر کے، اور پھر اس کے بعد اس مکس حصے کو، ایک حصے کو ایک جگہ، دوسرے کو دوسری، تیسرے کو تیسری جگہ پر، اس طرح سے رکھ دو. اچھا، اس کے اندر بعض کے اندر یہ آیا ہے کہ جو منہ ہے اس کا وہ اپنے ہاتھ میں رکھو، چونچ والا جو حصہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور اس کے بعد کیا کرو، سمت اون یا تین سایا، اے ابراہیم اس کے بعد ان کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ جو پرندہ تم نے پکڑا تھا اسی کو بلاؤ کہ آؤ میرے پاس. تو کیا ہوگا، یا تین سایا، وہ تیرے پاس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اڑتے ہوئے آ جائیں گے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے حکیم. عزیز کا مطلب طاقتور، زبردست، عزت کے ساتھ طاقتور، اور حکیم بھی ہے، صاحب حکمت ہے، وزڈم ہے پروردگار عالم کے پاس. اچھا، اب یہاں پر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے پہلے بھی میں نے اس کو بیان کیا ہو، مگر ظاہر کہ جب ہم اس کو ریکیپ کر رہے ہیں تو یہ بھی سنتے چلیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دریا کے پاس سے جا رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مردہ، ایک ڈیڈ باڈی کارپس کو دیکھا کہ یہ پڑے ہو اس طریقے سے کہ اس کا آدھا حصہ دریا کے اندر ہے، آدھا حصہ زمین کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر دونوں دعوت اڑا رہے ہیں، یعنی جو دریا والے، سمندر والے مخلوق جانور ہیں وہ اس کو دریا میں کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، اور جو سمندر سے باہر یعنی خشکی کے اوپر ہیں تو خشکی کے جانور ہیں وہ اس کو نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو مجھے دکھا بھی دے ایک دفعہ، کئی بار تو ریئل موتا، ہوا کیا اس کے اندر؟ ہوا یہ کہ یہ جو جانور، جو ڈیڈ باڈی ہے، اس کو تو یہ لوگ کھا گئے، یہ کھا گئے تو یہ ہو گیا اس کے جسم کا حصہ. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ فلسفے کے اندر ایک بڑی معرکۃ العرا بحث ہے، جس کو کہا جاتا ہے شبہ عاقل و معقول. عاقل کا مطلب عاقل عین والا نہیں، الف والا. عاقل کا مطلب ہے کھانے والا، شاید اس کو ایٹر بولیں گے، کیا بولیں گے، ایٹر بولتے ہیں کیا، کھانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی میں اس کو چیک بھی کر رہا تھا، مجھے بعض انگلش کمنٹریز کے اندر ایگزیکٹ ورڈ نہیں ملا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کھانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ کھانے والے کے، یعنی کس کو کیا بولیں گے، ایٹر بولتے ہیں؟ ایک آدھ دفعہ کسی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر تو ہم نے پڑھا تھا فار بگ ایٹر، فار بگ ایٹر، تو ایسا کچھ ہے ورڈ کوئی ایٹر، یعنی یہ کھانے والا اور جس کو کھایا گیا، عاقل اور معقول. اچھا، اب جیسے مثال کے طور پر سیب پڑا ہوا ہے، میں کھانے والا ہوں، یہ سیب جو ہے اس کو کھایا جائے گا، تو میں ہو گیا عاقل، یہ ہو گیا معقول. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ مثال کے طور پر فرض کیجیے بریانی کھا رہے ہیں، یا تو آپ ہو گئے عاقل اور وہ جو بریانی ہے وہ معقول ہو گئے. اچھا، یہ شبہ ہے کیا؟ اس شبے کے اندر وہ بولتے ہی ہیں کہ صاحب پہلے تو یہ طے کریں کہ جو قیامت ہے، یہ قیامت کے اندر معاد جسمانی ہے یا معاد روحانی ہے؟ अच्छा, माद का मतलब है पलटा देना, रिवाइज कर देना, पलटा देना उसको। अच्छा, जिस्मानी यानी बॉडी, रूहानी यानी स्पिरिट सोल। अच्छा, वो एक बहस की उन्होंने कि कयामत जो है, कयामत के अंदर जो वापस लाया जाएगा तो क्या लाया जाएगा, रूह को लाया जाएगा या रूह और जिस्म दोनों को लाया जाएगा, ये है बहस। वो कहें अगर सिर्फ रूह को लाया जाएगा तो इसका मतलब ये स्पिरिचुअल मामला है, और अगर ये रूह और जिस्म दोनों को लाया जाएगा तो ये बॉडी रिजरेक्शन है, यानी बॉडी भी इसके अंदर उस प्रोसेस के अंदर आ रही है। अच्छा, अब अगर बॉडी इसके अंदर वापस आ रही है तो ये तो जानवर तक को खा गया, जब खा गया तो ये बन गया इसके जिस्म का हिस्सा, और जब इसके जिस्म का हिस्सा बन गया तो अब उसके बाद अगर परवरदिगार आलम वापस लेकर आएगा तो अगर उसकी बॉडी लेकर आए तो अब तो इसकी बॉडी का हिस्सा बन गया, तो इसको लेकर आएंगे तो ये पूरा होगा और इसकी बॉडी का ये हिस्सा बन चुका है तो उसको कैसे लेकर आएगा परवरदिगार। ये है उसके अंदर बहस। तो बाद में कहा कि नहीं, जिस्मानी बहस है ही नहीं, वो है ही रूहानी, बात ही खत्म हो गई उसके अंदर। लेकिन ये शिया उलमा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, शिया उलमा कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आप पुरानी मस्जिद की आयतों को देखें और फिर हमको बताएं कि क्या ये रूहानी की बात हो रही है। रूह तो है ही है, उसको पलटाना क्या है? नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूह के अंदर पलटाना क्या है। यानी हम तो क्या कहते हैं, यानी जो एक ताबीर है समझाने के लिए कि मौत में क्या होता है कि जिस्म से रूह निकल गई तो जिस्म रह गया, रूह तो यानी जिस्म मर गया ना, रूह थोड़ी मर गई है, रूह तो है ही, जो मर गया है वो तो जिस्म मर गया है, रूह तो नहीं मरी है, रूह तो बाकी है। अगर रूह को कहां ले गए, वो आलम बरज़ख में ले गए, फिर क्या होगा, कयामत में लेकर आएंगे। मगर रूह को तो कहीं खत्म तो नहीं हो गई, जो खत्म हुआ है वो तो जिस्म खत्म हुआ है, बॉडी खत्म हुई है। तो वो कहते हैं कि माद जो है पलटाना, एक्चुअल तो इसी जिस्म को पलटाना, जो रूह है वो तो खत्म हुई नहीं है कि उसको पलटाने की बात है, एक्चुअली होना यही है कि इस रूह को जिस्म में वापस पलटाया जाएगा और कयामत के मैदान में खड़ा कर देंगे। ये है इसकी बहस का खुलासा। अच्छा, अब उसके बाद उसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए फिर बहुत सारी आयतें इसमें पेश की जाती है। मसलन किसी आयत को अगर आप देखें कि इब्राहिम ने क्या देखा था, इब्राहिम ने यही तो देखा था कि भाई वो जो जिस्म उसका है वो खा रहे हैं, तो अगर वो कहे कि अरे परवरदिगार तू कैसे जिंदा करेगा, तो जिंदा करना क्या है, खुदा कह देगा इसमें हो क्या है, ये जानवर खा रहे हैं, रूह तो मेरे पास ही है, उसी को तो लाना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप देखें, नोट करें कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्या हो रहा है, का वो परिंदा, परिंदे को ज़बह करो, गोश्त को मिलाओ, तो गोश्त मिल रहा है या रूह मिल रही है, जो गोश्त मिल रहा है उसके अंदर गोश्त बॉडी है या रूह है, उसको उसके अंदर जिंदा करके जब उसको पलटाया जा रहा है तो एज अ रिजल्ट जो स्पिरिट या सोल है उसको उसके अंदर वापस रिटर्न किया जा रहा है कि तुम वापस जाओ, और उसके बाद जब इब्राहिम बुलाए तो उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हुए आ जाओ। ये है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप सूरह मुबारक यासीन की जो बहुत मशहूर आयत है आखिरी वाली, जरबल्ला मसलन वनसिया खल्का, कि ये हमारे लिए मिसाल बयान करता है और अपनी खिलकत को भूल गया, ये बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे सूरह मुबारक यासीन में आप पढ़ते रहते हैं तो उसमें आपको मिलेगा जरबल्ला मसलन वनसिया खल्का, कि ये हमारे लिए मिसालें बयान करता है और खुद अपनी खिलकत को भूल गया। ये एक्चुअली इसका बैकग्राउंड था, अबू जहल गया एक हड्डी को उठाकर लेकर आया और उसने आकर पैगंबर अकरम के सामने उसको, और उसके बाद कहा कि ये देखो ये पाउडर हो गया, इसको कौन जिंदा करेगा, ये मिसाल वो लेकर आया कि हड्डी को लेकर यूं उसने मसला, उसने कहा कि ये देखो ये पाउडर हो गया, कौन इसको जिंदा करेगा जबकि ये चूरा चूरा हो गई है, पाउडर हो गई है। कुरान ने इसको कोट किया कि दरअबल अमर मसलन, ये हमारे लिए मिसाल बयान करता है, वह नसिया खलका और अपनी खिलकत को भूल गया। काला मई योयल इजामा वहिया रमी, ये कहता है कि कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये पाउडर हो चुकी हैं। कुल ए हबीब, इससे कह दीजिए, योही हल्लजी अंशाहा अव्वल मर्रा, इसे वही जिंदा करेगा जिसने उस वक्त जिंदा किया था जब ये पाउडर भी नहीं था, जो पाउडर के बगैर जिंदा कर सकता है, अदम से जिंदा कर सकता है, जो कुछ नहीं था उससे बना सकता है, तो अभी तो तुम कह रहे हो खुद कि ये पाउडर मौजूद है और वो हर तरह से पैदा करना जानता है, वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखता है, वो हर चीज को पैदा करना जानता है। एक्चुअली इसके अंदर दो चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी काम को करने के लिए, मुमकिन है ये बात भी पहले आई हो मगर इसके हवाले से इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत है, एक है इल्म, दूसरा है कुदरत। ये दो चीजें अगर आपके पास है, दो सलाहियतें, तो आप उस काम को अंजाम दे सकते हैं। मसलन अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं रोटी पकाना चाहूं तो मैं रोटी नहीं पका सकता, चाहे आप मेरे सामने आटा भी लाकर रख दें, बेलन भी लाकर रख दें, चूल्हा भी लाकर रख दें, तवा भी लाकर रख दें, मैं नहीं बना सकता हूं। क्यों? इसलिए मुझे बनाना नहीं आता है, रिसोर्सेज है मेरे पास, مگر اس کے باوجود چونکہ مجھے نہیں آتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. لیکن آپ فرض کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس نالج بھی ہے اور اس کے پاس قدرت بھی ہے, دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں. یعنی آگے بڑھ جائیے, ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو بنانا بھی آتا ہے, ریسورسز بھی ہیں, ہاتھ میں فالج ہو گیا, کر سکے گا؟ اس کو آتا ہے, طریقہ بھی معلوم ہے, مگر طریقہ معلوم ہونے کے باوجود بیریئر یہ ہے کہ قدرت نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ نہیں کر سکے گا. ڈاکٹر عبد القدیر خان, لیبورٹری کے اندر آپ بٹھا دیجیے اس کو اور اس کو یورینیم دے دیں تو وہ کہے گا کہ میں بنا سکتا ہوں. آپ کو یورینیم دے دیں, آپ بنا لیں گے ایٹم بم؟ نہیں بنا سکیں گے, اس لیے کہ یورینیم کا ہونا کافی نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, لہٰذا آپ نہیں کر پائیں گے اس کو. ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس نالج ہے مگر اس کے ہاتھ باندھ دیں, اس کو نظر بندی میں ہاؤس اریسٹ کر دیں, تو اب اس کے بعد وہ بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے گا. اس لیے کہ قدرت وہ والی باقی نہیں, ریسورسز تک ایکسس ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا. کوشچن یہ ہے کہ پروردگار کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ علم ہے خدا کے پاس, کون سا حصہ کس کو کتنا لگا ہے اس کو پتا ہے. جب اس کو معلوم ہے تو اس کے بعد کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا اس کی قدرت ختم ہو گئی ہے؟ علم بھی اس کے پاس ہے کہ کون سا حصہ کدھر گیا, پاؤڈر بند کر کے کدھر گیا, سب معلوم ہے اس کو. معلوم کیا اس کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی؟ قدرت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی. جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو خدا کو ان چیزوں کو واپس ری اسمبل کرنے میں کیا پرابلم ہے, کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اس کا بالکل ٹیکنیکلی علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آنسر, جو بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہے. باقی اگر آپ تھوڑا سا مزید اس پر غور کریں, الحمدللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں کہ اگر ایک انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو لیس دین 10 ایئر اس کی باڈی ویسے ہی ریوائز ہو جاتی ہے. اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو چیک کیجیے گا, جو میڈیکل کے افراد ہیں ان سے, میرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن لیس دین 10 ایئر جو ہمارے زندگی کے اندر جو 10 سال آتے ہیں, ان 10 سالوں سے پہلے پہلے ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں, جو سیلز ہیں, وہ بالکل ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں, وہ پرانے نہیں ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں, تحلیل ہو جاتے ہیں, ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں, کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں, اور وہ جو صلاحیتیں, صفتیں, ایٹریبیوٹس, اسکلز, پوٹینشیل, وہ سارے کا سارا اس کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اب اس کے اندر وہ سیل ڈویژن کا جو پروسیس ہے, جو مائٹوسس اور میوسس اور اللہ بلا پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر, ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی جسم جو ہے وہ کنٹینیوس اس پروسیس کے اندر رہتی ہے, کہ اس کے جو سیلز ہیں وہ ڈیجنریٹ ہوتے رہتے ہیں, دوسرے سیلز بنتے رہتے ہیں. اسٹارٹ مان کیا تھا, ایک سیل ہی تھے نا, اگر آپ یعنی اس کو بالکل ہی اسٹارٹ چلے گئے, ریپروڈکشن کا جو پروسیس ہے اس کا بالکل اسٹارٹ نہ, تو وہ ہوا کیا, ماں کے شکم میں آنے سے پہلے تو وہ ایک سیل ہی ہے, اس کے بعد پھر وہ کنسیو ہونے کے بعد پھر آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے, یہاں تک کہ زندہ اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے. اس پروسیس کے اندر وہ جو کنٹینیوس جو ایک گروتھ ہو رہی ہے, اس گروتھ کا کوئی پروسیس ہے, اس پروسیس کے نتیجے میں سیلز ٹوٹ رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں اور دوسرے سیلز آ رہے ہیں. وہ ٹوٹ رہے ہیں اس طرح سے نہیں کہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, یعنی وہ جو اس کے تحلیل کا ایک جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو سائنٹیفکلی زیادہ بہتر اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. تو یہ انسان کی ایک کیفیت مسلسل چلتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ جب اس کی موت ہو رہی ہوتی ہے, جب اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے, اس موقع پر جو اس کی باڈی ہوتی ہے اس کو قیامت کے میدان میں واپس پلٹا دیا جائے گا. خدا اگر اس سے پہلے والی اسٹیج کو بھی پلٹانا چاہے تو پلٹا سکتا ہے, مگر پروردگار عالم آخری جو اسٹیج ہے, جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اس پر بہت اسٹریس کیا ہے, کہ وہ جو آخری جو حالت ہے, جو آخری اس کے سیلز ہیں, اس کو پروردگار پلٹا دے گا. اب وہ اسٹرینتھن کر دے, جو آپ سنتے ہیں کہ اگر ایک شخص جنت میں جائے گا تو بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا, وہ جوان ہو کر جائے گا, تو اب تو اس کو خالی قوت ہی دینی ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنا ہے. یا ایک مثال کے طور پر اگر کسی کا رنگ کالا بھی ہے تو اس کو گورا کر کے وہاں پر بھیجا جائے گا جنت کے اندر, تو وہ تو کلر چینج کرنا ہے, اس کے اندر سیلز کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سیلز ہوں ان کے اندر یہ چینج کر کے اس کو کاسمیٹیکلی, مثلا جو پروردگار عالم کا بیوٹی پارلر ہے, وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے کرے گا, مگر وہ اگر خدا کر دیتا ہے بات تو وہ اس کے اندر اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, پروردگار عالم کے لیے کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے وہ شبہ عاقل و معقول, جو فلسفے کے اندر اس کے اوپر بہت بحثیں ہوتی ہیں, اور قیامت کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں یہ اعتراض بہت زیادہ قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. آگے لوگ محفوظ, ایک انسان ہے دوسرے انسان کو کھا لیا اسی نے, تو کیا کرے گا خدا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک انسان ہے مر گیا, زمین کے اندر چلا گیا, زمین کے اندر چلا گیا, اس کی باڈی ختم ہو گئی, वो पोल्ट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने अपना पूरा असर दिखा दिया, अब उसके बाद ये दरख्त बन गया, दरख्त के बाद फल बन गया, फल बनकर आपने खा लिया, इसने खा लिया, उसने खा लिया, खुदा कैसे इसको रिअसेंबल करेगा कि कौन सा जूस उसके पेट में गया और कौन सा उसके गया, उसके पेट से फिर खून में गया, खून से उसके जिस्म का हिस्सा बन गया। हाउ, ये पूरी एक बहस, लेकिन उसका खुलासा दो चीजें, इल्म और कुदरत। परवरदिगार का इल्म, परवरदिगार की कुदरत, ना इसमें कोई कमी है ना उसमें कोई कमी है। वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, यकीनन अल्लाह अजीज भी है हकीम भी है। अजीज जबरदस्त, ताकतवर, इख्तदार के साथ, इज्जत के साथ, यानी ऐसा जबरदस्त कि जिसके पास इज्जत भी है, हकीम जिसके पास विजडम भी है। कितना वक्त बाकी है? तो एक थोड़ा सा हम आयत नंबर 261 को भी टच कर लें। مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله, اب انفاق في سبيل الله کے اوپر واپس گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, انفاق کرو, مال, علم, ہمدردی کی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا جائے اور اس میں مقصد خوشنودی خدا ہو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مقصد خوشنودی خدا ہو, اور چاہے مال کے ذریعے سے, چاہے علم کے ذریعے سے, ایون بلڈ ڈونیشن ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کے اندر اگر آپ کسی کی مشکل کے موقع پر کاؤنسلنگ کر سکیں اور اس کی گائیڈنس فراہم کر سکیں, اس سب انفاق کے مختلف مبارک ہیں, مختلف اس کے مستحق ہیں۔ اہم ترین نو ڈاؤٹ پیسے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ پیسہ جو ہے اس کا روشن ترین جو مستحق بنتا ہے, امیجیٹلی اس کی بہت ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ کام ہو اور قربتاً اللہ انفاق, یہ بات اگر آپ کو یاد ہو ایون سورہ مبارک بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں آئی تھی, تذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, اور اس کے بعد مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے یہ خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اب چونکہ بالکل اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں, آخری یہ 20-26 آیتیں باقی ہیں, اس کے اندر پروردگار عالم انفاق کی بات کرتا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو انفاق پر خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال کا مثل حبتن, ان کی مثال اس بیج کی مثال ہے, اس سیڈ کی مثال ہے, انبتت سبع سنابلہ, کہ جس سے سات کوشے نکلتے ہیں, سات ایئرز, لفظ یہ لکھا ہوا تھا انگریزی کمنٹری کے اندر, آئی ڈونٹ نو ایئر بولتے ہیں اس کو جس کے اندر بیج لگے ہوتے ہیں, کریکٹ, تو وہ سات کوشے, سات ایئر کے جس کے اندر وہ بیج لگے ہوتے ہیں, وہ اس کی مثال ہے۔ یعنی ایسے بیج کہ جس کو اگر آپ بوئیں تو اس میں سے جو فصل نکلتی ہے وہ سات کوشے, فی کل سنبل دن مئتو حبا, اور ہر ایئر کے اندر سو سو دانے سیڈز موجود ہوتے ہیں, یعنی بویا تھا ایک نکلے سات سو, 700, یعنی کہ اتنی برکت اس کے اندر پروردگار عالم دے دیتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نوٹ کریں, یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان کا عمل اس بیج جیسا ہے, نہیں کہا, وہ خود اس بیج جیسے ہیں, یعنی ان کے عمل کا ریفلیکشن ان کی اپنی پرسنالٹی پر اتنا امپورٹنٹلی, یعنی اتنا زبردست طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ خود اتنے برکت والے ہو جاتے ہیں۔ ان کا عمل تو ہے ہی بابرکت, مگر خود وہ اتنے برکت والے ہو جاتے ہیں, خود ان کی پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر ایک برکت آ جاتی ہے۔ فی کل سنبلۃن مئتو حبۃ, ہر خوشے کے اندر سو سو, ہنڈریڈ ہنڈریڈ دانے موجود ہیں۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور ڈبل ٹرپل مینی ٹائمز مور کر کے اسے ریٹرن کرتا ہے, واللہ واسع علیم۔ اب واپس آپ دیکھیے جو خدا کی صفت یہاں پر بیان ہوئی ہے, اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے۔ اللہ وسعت والا ہے یعنی اللہ کے پاس تنگی نہیں ہے, ایک یہ کہ بھائی اس کے اندر پانی کتنا آ سکتا ہے, اتنا آ سکتا ہے جتنا مثلا 20 ملی لیٹر, 30 ملی لیٹر, 10 ملی لیٹر, یہ کین کتنا ہے, اس کین کے اندر 10 لیٹر پانی آ سکتا ہے, اس ٹینک میں کتنا آ سکتا ہے, 100 لیٹر پانی آ سکتا ہے, یہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ پروردگار عالم کے پاس کیا کیپیسٹی ہے, اللہ کے پاس وسعت ہی وسعت ہے, اور علیم, اور اس کے پاس علم بھی ہے, یعنی تم کرتے ہو وہ ان نوٹس نہیں جائے گا, ان نوٹس نہیں جائے گا۔ میں نے ٹائمس یہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے, میں نے بھی گزارش کی بعض لوگوں پر, کہ جو امیڈیٹ باس ہے وہ گڑبڑ کر جاتا ہے, ایک آدمی ہے بڑی محنت کرتا ہے, وہ کہتا ہے جو میرا پروموشن ہوا ہے, جو میرا انکریمنٹ ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہوا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو رپورٹ میرے امیڈیٹ باس نے دی ہے اس کے اندر اس چیز کو نوٹ نہیں کیا, اس چیز کو مینشن نہیں کیا, اس چیز کو مینشن نہیں کیا. ہم تو پہ کمپلینز آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ یہ ہو گیا, اور کئی مرتبہ یہ جینون ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب وہ ان نوٹس چلا گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے یہ کارنامہ بھی انجام دیا تھا, تو میرا پروموشن وہ والا نہیں ہوا, میرا انکریمنٹ وہ والا نہیں ہوا, اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا. یہ ایک کمپلین ہوتی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے واللہ واسع علیم, ڈونٹ وری, میرے پاس کمی بھی نہیں ہے, وسعت بھی بہت زیادہ ہے, اور علیم خدا علم رکھتا ہے, کوئی چیز ان نوٹس نہیں جائے گی, تم کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے نہیں دیکھا, اس نے نہیں دیکھا, چھوڑ دو, خدا نے دیکھ لیا. اگر تم نے کچھ کیا ہے تو خدا نے دیکھ لیا. جب وہ تمہارے دل کے حال کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ تمہارے عمل کو نہ دیکھنا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر خدا فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن, اور اس کے بعد اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت پہنچاتے ہیں. جب اللہ کی راہ میں, دیکھیں ایک بدبخت وہ ہے کہ جو اسٹارٹ ہی سے اللہ کی راہ والا کچھ بھی نہیں ہے, وہ این جی او کھلی اس لیے ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے, وہ تو پھر باتیں ختم ہو گئی. نہیں, یہاں پر بات اس کی نہیں ہو رہی ہے, بات اس کی ہو رہی ہے کہ جس نے اسٹارٹ میں اللہ کے لیے کیا ہے اور پھر گڑبڑ کر رہا ہے, یعنی عمارت تعمیر تو ہوئی ہے پھر اس کو بم لگا دیا ہے اور اس کو ڈیمالش کر دیا ہے. تو یہ مت کرو, اپنے ہاتھ سے ہی اپنے کیے ہوئے اچھے کام کو خراب مت کرو. اگر پہلے ہی مرحلے میں اس نے کسی اور مقصد سے کیا تھا تو وہ تو خدا کے پاس کچھ بنا ہی نہیں, وہ تو کچھ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. لیکن اگر اللہ کی راہ میں تم نے انفاق کیا ہے تو عمارت تو بن گئی, تمہارا جو اجر ہے وہ تو خدا کے پاس آ گیا. اس کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن, اس کے بعد نہ وہ احسان جتائیں نہ وہ اذیت پہنچائیں. احسان جتانے ہم نہ ہوتے تو تم کہاں سے, اگر ہم نہ ہوتے تو کچرے میں پڑے ہوتے, اگر ہم نہ ہوتے تو تم لوگ جاہل رہ جاتے, اگر ہم نہ ہوتے. یہ کیا ہے, یعنی یہ احسان جتانا, یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اب تو یہ ڈوبے ہو گیا نا. پہلے اگر آپ نے کچھ کیا تھا اور سامنے والے نے کچھ نہیں دیا تھا, آپ نے کہا تھا میں تو اللہ سے لوں گا, اب آپ نے دینے کے بعد یہ احسان جتا کر تو ایک طرح سے اس سے بہت بڑی پرائز لے لی, اس لیے کہ اس کی عزت نفس, اس کی سیلف ریسپیکٹ, سیلف اسٹیم, اس سب کا تو کچرا کرنا گیا, اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا یہ ریفرنس دے کر. اسی طرح سے اذیت پہنچانا, احسان جتانا, اذیت پہنچانا, دونوں کو لہم اجرہم عند ربہم. ہاں اگر ایسا نہ کرو, انفاق کرو اللہ کی راہ میں, اس کے بعد نہ احسان جتاؤ نہ اذیت پہنچاؤ. لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر, ان کا ریوارڈ, ان کے لیے انعام ان کے رب کے پاس بالکل محفوظ ہے, ڈونٹ وری, وہ پروردگار عالم کے پاس بالکل محفوظ ہے. ولا خوف علیہم, نہ ان کو خوف ہوگا, خوف ہوتا ہے مستقبل کا, فیوچر کا, کہ یہ چلا گیا تو اب آگے کیا ہوگا, فکر میرے پاس محفوظ ہے. تو یعنی اگر آپ سوچیں کہ کسی ایسے بینک میں آپ جمع کراتے ہیں کہ جس کی کریڈیبلٹی ہے کہ یہاں سے ضائع نہیں ہوگا, یہ مالک بھاگ نہیں جائے گا, تو انسان مطمئن ہوتا ہے. یہ پروردگار کے بینک میں جمع کرایا, لا خوف علیہم, ڈونٹ وری, بالکل ڈر رہا ہوں, ولا ہم یحزنون, اور غم بھی مت کرو کہ پتا نہیں وہ ریٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ پروردگار عالم کی گارنٹی ہے, اس کے بعد کیسے نہیں ملے گا, ڈیفینیٹلی ملے گا. بلا ہوں یا حضرون, نہ ان کو غم ہوگا کہ ہم نے جو اتنی انویسٹمنٹ کر دی تھی خدا کی بارگاہ میں, کیا اس کا رزلٹ آئے گا نہیں آئے گا. ڈونٹ وری, بالکل آئے گا. خوف بھی نہیں کرو کہ آگے کیا ہوگا, غم بھی مت کرو کہ جو پیچھے ہم نے انویسٹمنٹ کر دی ہے تو اس کا ریٹرن ہم کو ملے گا نہیں ملے گا, اس بات کی پرواہ مت کرو. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن, آج کی آخری آیت 263. اچھی طریقے سے بات کرنا, قول, قول یعنی بات کرنا, معروف اچھے طریقے سے پیار سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا, مسکرا کے بات کرنا, وہ مغفرت, اور اگنور کر دینا وہ سامنے والا جو ساحل ہے, وہ جو مانگ رہا ہے, وہ کس فیس سے گزر کر آیا ہے تم کو نہیں معلوم ہے, وہ کیا گھر میں دیکھ کر آیا ہے تم کو نہیں پتا ہے, وہ اس کے بچے بھوکے ہیں, اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, اس کی بیوی بیمار ہے, اس کا کیا پرابلم ہے, وہ خود کتنے دنوں سے کیا کیا پریشانیاں دیکھ رہا ہے, یو نیور نو, کچھ نہیں پتا ہے تم کو. قول معروف اچھے طریقے سے بات کرنا وہ مغفرت, اور اگر وہ کوئی کڑوی بات کر رہا ہے تو اس کو اگنور کر دینا, اس کو پردہ ڈال دینا. خیرون, خدا کہتا ہے یہ بہتر ہے, من صدقت, اس صدقے سے, یتبعہا اذن, کہ جس کو دینے کے بعد تم اذیت پہنچاؤ. واللہ غنی حلیم, اللہ غنی بھی ہے حلیم بھی ہے. یعنی اب آپ نوٹ کریں اس کے اندر, خدا کہتا ہے خدا تو بے نیاز ہے, وہ تمہیں دے رہا ہے اور تمہاری غلطیوں کو اگنور بھی کر رہا ہے, وہ تم کو دے بھی رہا ہے تمہاری غلطیوں کو اگنور بھی کر رہا ہے. تو خدا بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ تم بھی دے دو اور اگر وہ کوئی کڑوی بات کہتا ہے اس کو اگنور کر دو, معاف کر دو اس کو, اس لیے کہ بہرحال وہ قدر کرے نہ کرے, وہ شکریہ کہے نہ کہے, خدا تمہارے عمل کی قدر کرنے والا ہے. اس میں ایک بڑی اچھی حدیث ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس کے بعد آج کی بات ختم کرتے ہیں. پیغمبر اکرم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ اذا سأل السائل, یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے, اس لیے کہ آپ لوگ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ٹرسٹ پلس چلاتے ہوں گے اور اس طرح سے کرتے ہوں گے, ان کو ذرا نوٹ کریں. اس کے اندر الحمدللہ آپ اچھے کام کرتے ہیں, اچھے کاموں کو کنٹینیو کریں, مگر تھوڑا سا اس کے اندر اس پروٹوکول کو دیکھیے جو پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں. اذا سأل السائل, جب سائل سوال کرے, سائل کا مطلب ہے سوال کرنے والا, وہ کہ میرا یہ مسئلہ ہے میرا وہ مسئلہ ہے, پیغمبر فرماتے ہیں فلا تقطعوا علیہ مسئلتہ, اس کو روکو مت. کیا مطلب؟ پہلے اس کو پورا بولنے دو, یعنی اس کا آدھا غم تو اس میں ہلکا ہوتا ہے کہ میری کسی نے سنی ہے بات. کیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تم سے کوئی آتا ہے سوال کرتا ہے حاجت مند, تو جب تک وہ اپنا تمام مقصد بیان نہ کر لے اس کی بات مت کاٹو. بی اے گڈ لسنر, اس کی بات کو سنو کہ وہ کیا بولا. سب وہ جھوٹ بولتا ہے, سنو اس کی بات سنو, پھر آخر میں نہیں دینا, اگر نہیں دینا مت دینا اس کو, مگر اس کی بات سنو پوری. کہا میرا یہ مسئلہ ہے میرا وہ مسئلہ ہے میرا یہ پرابلم ہے میرا وہ پرابلم, اس کو بولنے کو یہ حوصلہ ہے تمہارے اندر تو اس کی بات سن سکو. کہ یہ پہلا کام کرو, اس کو جھڑکو نہیں, یہ نہیں ارے تو خاموش رہے بس اس کے آگے نہیں سننا, نہیں اس کی پہلے پوری بات سنو, اس کو مت کاٹو. اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد اسے وقار, ادب اور نرمی سے جواب دو, جو بھی جواب دینا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ریسرچ نہیں, میرے کو نہیں لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے ڈیزرونگ ہے, نہیں دینا کوئی مسئلہ نہیں, جو بھی جواب دینا ہے وقار, ادب اور نرمی سے, جو چیز تمہارے بس میں ہے اسے دے دو, یا پھر شائستہ اور خوبصورت طریقے سے اسے واپس کر دو. آئندہ کبھی دیکھیں گے, دیکھو آئندہ کبھی موقع ہوا کچھ پوائنٹ آئے تو کوشش کریں گے, ابھی سب مشکل ہو رہی ہے, محسوس مت کرنا بھائی, ناراض مت ہونا اس کے اندر, کیونکہ ممکن ہے. اب ذرا پیغمبر اکرم کا جملہ دیکھیے, پیغمبر فرماتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سوال کرنے والا نہ انسانوں میں سے ہو نہ جنوں میں سے ہو, کوئی فرشتہ ہوگا جو تمہاری آزمائش پر خدا نے معمور کیا ہو, تاکہ وہ دیکھے کہ خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کے پیش نظر تم عمل کس طرح سے کرتے ہو. کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, کوئی تفسیر کے اندر یہ آیا کہ ممکن ہے خدا کسی فرشتے کو بھیج کر صرف تمہارا ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح سے بہیو کر دو. ٹھیک ہے دینا ہے نہیں دینا ہے چھوڑ دو اس کو, وہ تو بات کی بات ہے, نہیں دینا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ. صاحب وہ تو ہم ہی کو گالیاں دے کر چلا گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی راہ میں گالیاں سنی ہیں نا, اور کس لیے سنی ہے, تھوڑا دل بڑا کرو. اگر خدا نے بینک بیلنس بڑا کیا تھوڑا دل بھی بڑا کرو. وہ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جی, آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جی,
اور ہمارے علماء اور سنی عالم اختلاف کرتے ہیں باتوں پہ, ہم روحانی وہ روحانی کہتے ہیں ہم جسمانی, تو اس طرح کوئی یہ جسم جب قبر کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں, تو اگر تشبیہ دی جائے دونوں چیزوں کو, ایک چیز نظارہ دکھا رہا ہے رب پتا کے, اور ایک آپ کی آنکھوں سے رہی ہے آپ دیکھ نہیں پا رہے, تو مجھے اب بھی آپ کا جواب جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آیا کہ کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ کے جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا, تو چاہے یہ ہمیں صرف یہ بتانے کی کہ ان فرشتوں کا ڈسٹرکٹ تو نہیں رہتا, اور اگر وہ کھیلے جسم کھاتے ہیں ہزاروں کروڑوں روپے پر, جانوروں کی تو روح نہیں ہوتی, اسپرٹ نہیں ہوتی, جس طرح وہ چار جانور انہوں نے برڈ کیے تھے, تو وہ تو ایک جسمانی چیز تھی جو دکھاتی ہمیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں, مجھے نہیں پتا بیکاز یہ روحانی چیز وہ روحانی حد تک ہی محدود ہے,
سے
کہ جسم چاہے کیڑا ہزاروں کیڑے کھائے گا, ہزاروں کیڑوں کے چمک کے اندر سے ایکسکریٹ کیا ہوا مال اور وہ جماعت کرنا تو نہیں, تو رب کے لیے آئی تھنک ایگزامپل یہ ہے کہ انسان کا جسم واقعی کوئی حقیقت رکھتا ہی نہیں. اگر مطلب میں غلط ہوں یا میں نے کچھ غلط نہیں, تو میں آپ کا جواب چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کہاں تک سمجھنے کے لیے.
اچھا, سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ, ہم نے یہ نہیں کہا کہ سارے سنی علماء کا یہی نظریہ ہے. میں نے گزارش کی کہ سنی علماء میں سے بعض کا یہ نظریہ ہے. شیعہ علماء میں کوئی بھی ایسا مجھے میجر عالم نظر نہیں آتا جس کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آیا ہو کہ خدا واپس جسم کو کیسے زندہ کرے گا. معاد روحانی اور معاد جسمانی یہ ایک بحث چلی, اس کے اندر کچھ بعض سنی علماء نے اس حوالے سے ایک راہ فرار اختیار کی کہ انہوں نے کہا ماد تو روحانی جسمانی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے سنی علماء نہیں, مجھے اندازہ نہیں, یہ تو ہم ٹکٹ میں ایک بات کر رہے ہیں. اچھا, ایک بات دیکھیے, دوسری بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جانوروں میں روح نہیں ہوتی ہے, روم جانوروں میں کس میں روح نہیں ہوتی ہے, جانوروں میں روح ہوتی ہے. ہاں, انسانوں کی روح اور جانوروں کی روح میں فرق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ مثال کے طور پر ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر سے نکل رہی ہے کہ جس کے پاس وہ مردہ ہو جاتا ہے,
جواب
دے رہے ہیں. اب آپ جواب دے اور غیر جواب دے پر آ گئے, یہ فرق یہ آپ کے پاس بالکل ٹھیک ہے, مگر روح تو اس کے اندر ہے, ایسا تو نہیں کہ روح نہیں ہے. اس لیے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات پروردگار نے بیان کی ہے, اس کے اندر یہی تھا کہ جس طرح سے خدا جانوروں کی روح کو اس کے جسم میں واپس پلٹا سکتا ہے, اسی طرح سے انسانوں کی روح کو بھی اس کے جسم کے اندر واپس پلٹا سکتا ہے. یہ تو پرنسپل ایک بات ہو گئی. اب آگے بڑھیے اس کے اندر کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ کیا تھا, وہ یہی تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جانور اس کو دوسرے جانور کھا رہے ہیں. اب پروردگار عالم جب واپس زندہ کرے گا تو اس جسم میں روح کو پلٹائے گا, یہ جسم اب اس کا جسم نہیں رہا, وہ اس کے جسم میں تبدیل ہو چکا ہے. دس واز دا پوائنٹ. جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جسم اب اس کا کہاں رہا, اس لیے کہ وہ تو ختم ہو کر دوسرے کا جسم بن چکا ہے. اسی کے لیے میں نے گزارش کی تھی, جو آپ نے بھی اس کو فردر بیان کیا کہ اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم بھی مٹی میں تو چلا ہی گیا, تو زمین فرٹائل ہو گئی, اس کے اوپر آپ نے درخت اگا دیا, درخت کے اوپر پھل آ گیا, پھل کو آپ نے کھا لیا, تو ایز اے ریزلٹ وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے واپس آپ تک پہنچ گیا. تو یہ جو اتنے جو فیزز گزارنے کے بعد ایک انسان کا جسم کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تو پروردگار عالم اس کو واپس کیسے پلٹائے گا, کیسے پلٹائے گا مطلب کیا ہے, علم اور قدرت, یہ دو چیزیں اگر ہیں تو خدا اس کو پلٹا سکتا ہے. اگر علم نہ ہو یا قدرت نہ ہو تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. لیکن نہ خدا کے علم میں کمی ہے, نہ خدا کی قدرت کے اندر کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشچن کسی کا؟ جی
اللہ اور رسول کے
یہ سوال آپ کا معراج کے حوالے سے تھا, وہ درمیان میں ایک بات آئی تھی جو میں نے گزارش کی تھی. قرآن کی آیت ہے یہ کہ دنا فتد اللہ بکانا قاب قوسین او ادنا, اس کے اندر کیا ہے کہ دنا قریب ہوا, فتد اللہ اور قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ جتنا دو کمان بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو مانوی غربت ہے, یعنی کہ اسپرچل میٹر ہے نا, اس کے اندر مثلا میں مثال کے طور پر آپ سرچ کروں کہ اگر میں اس موبائل فون سے اس وقت کچھ فاصلے کے اوپر ہوں تو جتنا میں فاصلے کروں اتنا یہ مجھ سے فاصلے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم ویسے کتنا قریب ہے ہم سب سے؟ شہرت سے زیادہ قریب ہے. اقربوا الیہ من حبل الورید, وہ تو قریب ہے مگر ہم اس کی قربت کو کتنا محسوس کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں, قربتن اللہ, اے مالک تجھ سے قریب ہونے کے لیے تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں, تجھ سے قریب ہونے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, خدا ہی گردن سے زیادہ قریب. یہ دائرہ قربت جو ہے وہ انسان کی بھی خدا سے اتنی ہی قربت ہو جائے, پروردگار تو ہر ایک کی گردن سے زیادہ شہر اگے حیات سے زیادہ قریب ہے, مگر انسان بھی خدا سے اتنی قربت کو ڈیولپ کرے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں, ماں جتنی محبت کرتی ہے کہ اولاد ماں سے اتنی محبت کر سکتی ہے؟ شاید ناممکن ہے, اس کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن آپ جتنا اس سے اس محبت کی وجہ سے قریب ہیں اتنا وہ آپ سے قریب نہیں ہے, چاہے وہ جتنا بھی ریئلائز کرے. اسی لیے تو کہا نا, حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں کہا؟ وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہنے میں بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, جتنی بھی محبت کر لو ماں کی جو محبت ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر پیغمبر اکرم کی جو پروردگار عالم سے قربت ہے وہ اس قابل ہے کہ واقعی اس کے اوپر انسان سوچے غور کرے کہ پیغمبر خدا سے کتنے قریب ہیں. خدا تو قریب ہر ایک کے شہر کی گردن سے زیادہ ہے, مگر پیغمبر اکرم جو ہیں وہ اتنا قریب ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے ایک تو معراج, معراج کا مطلب یہ بلندی, اور پھر دوسری بات یہ کہ اتنا قریب کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا فاصلہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, تو اتنا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. اب وہ کتنا کم, وہ تو خدا نے خود چھوڑ دیا ہے اس کے اندر. علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے خود اس کو بیان نہیں کیا, ہم کیا اس کے اندر لمٹ کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ کلوز. اب وہ کتنا کلوز ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے اس کے اندر. یعنی یہ قربت جو ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, انسان اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا. جیسے ایون اگین میں ماں کی محبت والی بات کروں, آپ ماں کی محبت کو سمجھانے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے, میں کیا لفظ استعمال کروں گا, ناممکن ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے اس جذبے اور اس احساس کو بیان کیا جا سکے. مگر چونکہ ہم خود تھوڑا 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 اس جذبے کو فیل کرتے ہیں, لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی اعلیٰ ترین درجہ ہوگا. مثلا محبت تو سب محسوس کرتے ہیں کہ محبت کیا ہوتا ہے, یا محبت کیا جذبہ ہوتی ہے, یا کیا چیز ہے. تو انسان پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں محبت فیل کرتا ہوں, شاید اس سے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہو, یہ والی چیز. اسی طرح سے انسان خدا سے, اگر وہ خدا پرست ہے, مومن ہے, اور وہ مثلا مناجات میں خدا سے بات کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے, یعنی یہ بھی خدا عطا کرتا ہے واقعہ, اور ہوتا ہے بہت لوگ ہوتا ہے. آپ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کی نماز میں بہت مزہ آیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, واقعہ ہوتا ہے ایسا. میں نہیں کہتا کہ روز ہوتا ہوگا, ممکن ہے روز بھی ہوتا ہو, لیکن کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ انسان اپنی عبادت میں ایک لذت محسوس کرتا ہے کہ واقعہ آج عبادت میں بہت مزہ آیا. یہ جو مزہ ہے اس مزے کے ذریعے سے انسان کچھ احساس کر سکتا ہے کہ جب تھوڑی دیر کے لیے خدا سے لو لگانے میں اتنا مزہ آتا ہے اور آیا آج, تو وہ کہ جس کی ہر نماز اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی تو وہ خدا سے کتنا زیادہ قریب ہوگا. اور وہ لمٹ نہیں کیا ہم نے اس کے اندر, اور پھر بھی قرآن کیا ہوگا وہ آ کر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.